ولایت فقیہ کے عنوان سے آج گفتگو ہے، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو زمانہ حاضر میں بہت زیادہ زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس گھنٹے کے اندر موضوعات کو سمیٹنا بہت دشوار ہے، اس لیے کہ میری اپنی خواہش یہ تھی کہ بہت علمی انداز سے اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ خوب حکومت کی ضرورت، اسلامی حکومت کی ضرورت، حکومت کی ضرورت پر اور پھر اسلامی حکومت کی ضرورت پر کیا دلائل ہیں، پھر اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کا ہدف کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، اور اسلام کا جو نظام سیاسی ہے اس میں کتنی شکلوں میں اسلامی حکومت قائم و دائم رہی یا رہے گی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ اگر ہم حکومت ولی فقیہ یا نظریہ ولایت فقیہ کے عنوان سے گفتگو کریں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ علمی انداز سے اس پہلو کو دیکھنا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ علمی انداز سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام سطحی قسم کی گفتگو سے پرہیز کریں گے اور خالصتاً علمی اور اکیڈمک حوالے سے اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ اس لیے کہ جب تک کہ آپ کسی بھی موضوع کو اس کی افادیت اور اہمیت اور اس کے پھیلاؤ کے پیش نظر زیر بحث نہیں لائیں گے تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی حیوان کی یا سوشل اینیمل کی صورت میں پیدا کیا ہے جو گروہوں، گروپس اور جتھوں کی شکل میں زندگی بسر کرنے پر کو ترجیح دیتا ہے۔ معمولاً انسان اپنی فطرت کی وجہ سے اجتماعی سطح پر مل جل کر گفتگو کرنے، رہن سہن اختیار کرنے اور زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت سادی زندگی کے، انفرادی زندگی کے یا تنہا زندگی گزارنے کے۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ ایک نظام ایسا ہو، ایک حکومت ایسی ہو کہ جو انسانوں کے درمیان انسانوں کی خواہشات نفسانی کے بڑھتے ہوئے سائے کو کاٹ دے، چھاٹ دے، ان کو قانون پہ لا کر ان کی خواہشات کو لگام دے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان جو ایک گروہ میں، ایک گروپ میں، ایک سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اپنی منفعت، اپنے منافع اور اپنی دیگر خواہشات کی بنا پر دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس بنا پر ضروری ہے کوئی قانون ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی نظام ہو، کوئی سسٹم ہو کہ جو کسی بھی انسان کو، ایک سوسائٹی میں، ایک معاشرے میں رہنے والے کسی بھی انسان کو دوسرے انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے روک سکے، تاکہ ہر انسان کا جو بنیادی حق ہے وہ اسے میسر آ سکے۔ پس حکومت جو ہے وہ اجتماعی زندگی کو نظم اور آرڈر عطا کرتی ہے۔ سسٹم کوئی ہو تو وہ زندگی کو صحیح مینج کرے گا۔ سورہ حجرات میں جو ارشاد ہوا ہے، حجرات آیت نمبر 13، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے قوم اور قبیلے تمہیں بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ یعنی ایک شناخت ہے اور پھر اس شناخت کے ذریعے سے انسان اپنے کچھ مادی اہداف کو اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے۔ اور اجتماعی زندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں نظم و نسق ہونا چاہیے، ترتیب ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اگر ہر شخص بیٹھا ہوا ہے اور ہر شخص چاہے کہ وہ آگے والی رو میں آ کے بیٹھے تو یہاں پر تصادم ہوگا، تزاحم ہوگا، اختلاف ہوگا۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ مثلا مجھے آگے والی سیٹ ملے، تو یہ ممکن ہے کہ سارے افراد مثلا 6 یا 7 سیٹیں ہیں اس پر 40 آدمی بیٹھ جائیں آنے واحد میں، ایک وقت میں نہیں۔ بس سسٹم جو ہے، حکومت جو ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور اجتماعی زندگی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ایک نظم، ایک ترتیب، ایک منظم زندگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات مکتوب نمبر 47 میں ارشاد فرماتے ہیں، اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم۔ امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کرتے ہیں، میری وصیت تم دونوں کو ہے، میری تمام اولاد کو ہے، اور جس تک میری یہ کتاب، یہ میری تحریر پہنچے، جس تک میری تحریر پہنچے اس کو میری وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کاموں کو منظم کرو، نظم دو۔ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے کاموں کو نظم دو۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ منظم ہونی چاہیے۔ اگر منظم نہ ہو تو پھر افراتفری اور ایسی زندگی کی جس میں کسی کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے۔ بس حکومت کیا کرتی ہے؟ ایک سوسائٹی کے افراد کو نظم دیتی ہے، ان کی زندگی کو نظم دیتی ہے۔ اسلامی حکومت کی ضرورت کیوں ہمیں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ جب آپ اسلامی حکومت کا انکار کریں گے تو آپ غیر دینی حکومت، غیر اسلامی حکومت کو قبول کرنے کے لیے کہہ دیں گے جناب ہم اسلامی حکومت کو قبول نہیں کرتے، اس کا مطلب کہ ہم غیر اسلامی حکومت کو قبول کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کوئی ایسا نظام کہ جس میں خدائی اصولوں اور ویلیوز سے ہٹ کر کوئی گفتگو کی جائے یا اس کی بالادستی اختیار کی جائے یا کافروں کو مسلمانوں پر کوئی فوقیت و برتری دلانے کی بات کی جائے، وہ اسلامی نظام نے لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ کوئی راہ، کوئی ایسا راستہ اللہ نے قرار نہیں دیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اسلامی حکومت در حقیقت دین کے اپنے تمام معنی کے ساتھ وجود میں آنے کی شرط ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین نافذ ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ولایت جو نافذ ہوئی، یہ صحیح معنی میں کہاں نافذ ہوگی، کب نافذ ہوگی؟ یہ اعلان تھا، اعلان غدیر، یہ صحیح معنی میں وہاں پہ نافذ ہوگی کہ جب کوئی نظام ہو، جب کوئی حکومت ہو، جب کوئی مدیریت اور مینجمنٹ ہو، تب جا کر۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں ہم اسلام کو، دین کو صحیح معنی میں سمجھیں، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ایک حکومت ہو کہ جس میں ہم اسلامی حکومت کو دیکھ سکیں۔ اب آتے ہیں کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کا ایک بنیادی ہدف ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرب خدا کا حصول۔ بنیادی ہدف کیا ہے اسلام کے نظام سیاسی کا؟ وہ قرب الہی کی زمین اجتماعی سطح پہ ہموار کرنا، یعنی پوری سوسائٹی کے لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ قرب الہی کے حصول کے لیے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آماد و تیار ہو جائے۔ یہ اصل ہدف ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام ادوار میں کیا کرے؟ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اجتماعی میدانوں، سیاسی میدانوں، ثقافتی میدانوں، تعلیمی میدانوں، روحانی میدان ہو، اقتصادی میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو زندگی کا، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں انسان اللہ کے قرب کو، اللہ کی بندگی کو پورا کر سکے۔ اس کے بعد کچھ اور اہداف ہیں کہ جو اس اصل ہدف سے ہی نکلتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کہ عدل و انصاف کا قیام۔ نظم دینا، منظم کرنا معاشرے کو، امن و امان کی برقراری، ہر انسان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے امن و امان کی فضا میں رہتے ہوئے اپنے خدا کی بندگی کو حاصل کرے. تیسرا جو اس کا لازمی نتیجہ ہے وہ ہے معاشرے کی فکری ارتقاء کی زمین ہموار کرنا. یعنی ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ معاشرہ جو ہے وہ منظم ہو جائے، نہیں، منظم بھی ہو اور اس کی فکری ارتقاء بھی ہو، اس کی فکر ڈیولپ ہو، اس کی سوچ آگے بڑھے، اس کے سوچنے کا انداز بدلے، تب جا کر ہم ایک صحیح اسلامی نظام کی تعریف کر سکتے ہیں. اور آخری نقطہ جو اس میں ہے، چوتھا نقطہ، وہ یہ ہے کہ عمومی آسائش اور رفاہ کے لیے حکومت جو ہے، اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ قیام کرے، لوگوں کے روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے، ان کے رفاہ اور آسائش کے لیے کوشش کرے. اب آتے ہیں کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں، ان کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کو بھی مد نظر رکھیں. وہ کیا ہیں؟ انسان مکرم ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم، باعزت، صاحب مقام و فضل و شرف ہم نے پیدا کیا ہے. انسان کو اپنی اس کرامت کا، اپنی بزرگی کا، اپنی شرافت کا، اپنے مقام کا پاس رکھنا چاہیے. اور یہ انسان اسی صورت میں اپنی اس کرامت خدائی کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے، ملائکہ نے سجدہ کیا ہے، اسے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، کہتے ہیں یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب انسان اسلام کے اور دین کے سائے میں ایک جامع اسلامی حکومت کے لیے کوشش کرے. دوسرا جو اصول ہے اسلامی نظام کا وہ ہے قانون محوری. قانون سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، وہ قانون خود اس صاحب شریعت اور رسول کے لیے بھی لاگو ہے، اس شریعت کی حفاظت کرنے والے آئمہ کے لیے بھی لاگو ہے. یعنی ان میں سے کسی بھی امام کو یا رسول کو یا کسی بھی صاحب کتاب نبی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قانون خدا سے ایک انچ آگے بڑھ جائیں. کسی بھی نبی کو یہ حق حاصل نہیں، کسی بھی امام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہیں جناب میں قانون کا رکھوالا ہوں، میں قانون کا پاسدار ہوں، میں قانون کی حفاظت کرنے والا، لہٰذا میں یہ کام کر لیتا ہوں. نہیں، برعکس ہمیں نظر آئے گا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، رسول اللہ کی زندگی میں قانون کی پاسداری کی گئی ہے، قانون کو مد نظر رکھا گیا ہے. تیسرا نقطہ، تیسرا اصول جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے لائق افراد کی رہبریت و قیادت کا سامنے آنا. یعنی اسلامی نظام، یعنی لائق ترین افراد وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہے یا وہ امام ہے، اور پھر زمان عصر غیبت میں وہ فقہا ہیں کہ جو در حقیقت اسلامی معاشرے کی قیادت کر سکتے ہیں، اور ان کو اسی هدف اصلی، یعنی وہی بنیادی ہدف جو قرب خدا کا، اس کی طرف لے جا سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ لائق ترین افراد بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، اور وہی اللہ ولی رسول کو ولی بنائے گا، اور وہی رسول علی کو ولی بنائیں گے، اور پھر وہی سلسلہ نسلاً بعد نسلاً چلتا رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی اپنی مرضی سے کسی کو بنا دے، نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. لہذا لائق ترین، شائستہ ترین افراد کو سامنے لے کر آنا ہے، اور پھر عصر غیبت میں ان لائق ترین افراد کو کہ جن کی صفات اور جن کی خوبیاں روایات میں بیان کی گئی ہیں. چوتھا اصول جو اسلامی نظام کے میں شامل ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے، عوامی خدمت. جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ نعرے لگائے جاتے ہیں، عوام کی خدمت، عوام کے لیے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں، پھر الیکشن آنے لگتا ہے، پھر سے دوبارہ سے روڈیں بننے لگتی ہیں اور لائٹیں لگنے لگتی ہیں اور بل لگ جاتے ہیں اور پھر تعمیری کام شروع ہو جاتا ہے. اور پانچواں اور آخری اصول جو اسلام کے سیاسی نظام کا ہے وہ ہے عالمگیر سوچ پیدا کرنا. یعنی آپ تنہا نہیں ہیں، آپ ایک کائنات کے ساتھ جی رہے ہیں، آپ ایک عالمی برادری میں جی رہے ہیں، آپ ایک عالمی برادری میں جی رہے ہیں، اس عالمی برادری کے اپنے تقاضے ہیں، لہذا ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کی سوچ کو بھی ویسے ہی منظم اور اونچا ہونا چاہیے۔ خب، یہ اصول اور اہداف تھے۔ اب آتے ہیں خود نظام سیاسی پر۔ سب سے پہلی چیز جو اسلام کے آنے کے بعد ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے رسول اللہ کی حکومت اسلامی جو مدینہ میں قائم ہوئی، اور اس میں پوری تفصیل ہے کہ کس طرح قائم ہوئی، کس طرح چلائی، یہ 10 سال جو رسول اللہ نے پورے کیے ان میں کیا کیا جزئیات تھیں، ان جزئیات کو چھوڑ رہا ہوں میں۔ پھر رسول اللہ کے فوراً بعد نظام خلافت آیا۔ نظام خلافت میں خلفائے راشدین تینوں خلافتیں، پھر حضرت علی کی خلافت، امام حسن کی خلافت، پھر بنو امیہ، پھر بنو عباس، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ خلافت ہے۔ اور تیسرا جو ایک اور ہمارے پاس ایک آپشن سمجھ میں آتا ہے وہ ہے نظام امامت کا، یعنی ایک رسول اللہ کی حکومت، رسول اللہ کے بعد پھر نظام خلافت جو خلفائے راشدین سے ہوتے ہو بنو امیہ بنو عباس تک چلا، اور تیسرا جو ہمارے پاس نقطہ ہے وہ ہے نظام امامت کا، کہ جس کی جزئیات کو، جس میں شامل افراد، 12 افراد 12 ائمہ کے ناموں کو رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں اور دوسرے مقامات پر بیان فرما دیا تھا۔ یہ نظام امامت جو ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک عصر ظہور ہے، یعنی جب امام حاضر اور موجود ہے اور حکومت کر رہا ہے۔ اس میں بھی صرف 2 حکومتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم باضابطہ طور پر حکومت کہہ سکتے ہیں، ایک حکومت امیر المومنین ہے اور ایک امام حسن علیہ السلام کی حکومت ہے۔ پس نظام امامت میں 2 حکومتیں باضابطہ ہیں، آن ریکارڈ ہیں، ایک امیر المومنین کی حکومت اور ایک امام حسن کی حکومت، اور پھر دونوں کے خلاف جو سازشیں ہوئیں وہ ادھر میں شمس ہیں، آپ بھی اس سے آگاہ ہیں۔ اور اس کے بعد جو باقی آنے والے ائمہ تھے انہوں نے جتنا ہو سکا انہی حکومتوں کے خد و خال کو باقی رکھنے، اور پھر تحریک کربلا کے مقاصد کو زندہ رکھنے، اور خصوصاً 8ویں امام کے بعد سے لے کر 7ویں امام کے بعد سے لے کر تشیع کو اور عالم اسلام کو امام زمانہ کے لیے آماد و تیار کرنے کے لیے ائمہ نے کوششیں کی ہیں، جس کی ایک جھلک آپ کو رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان میں نظر آئے گی۔ یہ 250 سالہ کتاب، 250 سالہ انسان در حقیقت یہ ایک خلاصہ ہے ائمہ کی زندگی کا، یہ نظام امامت کا، کہ اگر آپ صرف تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ائمہ نے کس طریقے سے جدوجہد کی، تو 250 سالہ انسان رہبر معظم کی کتاب، اس کا مطالعہ کریں۔ اور پھر آتے ہیں دوران غیبت پر، یعنی وہ غیبت کا زمانہ کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، آیا ان تمام اہداف اور اصولوں کو اس زمانے غیبت کے لیے ملغہ قرار دے دیا ہے، چھوڑ دیا ہے؟ مرغہ نہیں، ملغہ۔ کہیں آپ کہیں گے پتہ نہیں مولانا مرغہ کیوں کہہ رہے ہیں، ملغہ، ملغہ کرنا یعنی ان کو کینسل کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام دین کی شوکت، وہ دین کا نظام، وہ دین کے تمام اصول و قوانین کیا زمانے غیبت تک تھے، اور اس کے بعد زمانے غیبت ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا گیا، جس کو چاہیں جیسے چاہیں، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے ہم پر حکومت کرے، ہمارا مال لوٹے، ہمارے افراد کو قتل کرے، اور ہم اس کے جی سائن کرتے ہوئے، یس باس کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑیں؟ آیا واقعی یہی ہے؟ یہ عصر غیبت کے لیے بھی کوئی انتظام ہے؟ اور چوتھا نقطہ جو اسلام میں حکومت کا تصور ہے، وہ تصور حکومت موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد والا۔ حکومت موعود جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے، وہ نورید سورہ قصص آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ یہ کہ ہم لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا۔ آخر میں میں سوال کروں گا، جو نوٹ نہیں کر رہا وہ پھنس جائے گا، اس کی واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے پھر، لہذا نوٹ کریں گے آپ کے نفع اور فائدے میں ہوگا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کون سی آیت پیش کی میں نے ابھی؟ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ، صحیح۔ وہ کیا ہے؟ امام زمانہ کی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس میں بھی تفصیل ہے، اس کو بھی میں صرف نظر کر رہا ہوں۔ اب آ جائیے ولایت پر، یعنی عصر غیبت پر۔ عصر غیبت میں نظام ولایت فقیہ، ولایت کا جو لفظ ہے وہ فقہ میں، علم عرفان میں اور علم کلام میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ فقہ میں جو ولایت کا معنی ہے وہ ہے اسلامی احکام کے اجرا اور نفاذ، نظم کے استحکام اور امن و امان کی برقراری کے لیے عوامی امور کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا، اس کو کہتے ہیں ولایت۔ اسلامی احکام کے نفاذ، نظم و نسق کی برقراری اور امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کچھ افراد کا عوامی امور کو اپنے ہاتھ اور کنٹرول میں لینا، اس کی باغ ڈور سنبھالنا، اس کو ولایت کہتے ہیں فقہ میں۔ عرفان میں جو معنی ولایت کا ہے وہ ہے چراغ ہدایت۔ عرفان میں ولایت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ صاحب ولایت ہے، انہیں صاحب چراغ ہے، یہ صاحب روشنی ہے، صاحب بصیرت ہے، یعنی یہ خود بھی راہ کو دیکھ چکا ہے، چل کے آ چکا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ تیسرا جو ہمیں ولایت کا تصور ہوتا ہے وہ علم کلام میں ہے، وہ ہے ولایت تکوینی اور تشریعی کے لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کی نیابت اور اس کا وصی بننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کلام میں ہے۔ ایک علم فقہ میں ہے، عوامی امور کو اپنے ہاتھ میں لینا فلا فلا مقصد کے لیے، علم عرفان میں چراغ ہدایت، اور علم کلام میں نیابت خدا اور رسول۔ تینوں میں تقریباً معنی وہی کہ صحیح ہدایت کی جائے، خواہ وہ عرفان کا ہو، کلام کا ہو، یا فقہ کا ہو۔ پس فقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ فقہ فہم، آگاہی و شعور کو کہا جاتا ہے، گہری سوچ کو کہا جائے فقیہ، کہ جو عوام کے دین کے، عوام سے مراد صرف عوام نہیں ہے، عوام سے مراد یعنی خدا کے بندے، عباد اللہ، بندگان خدا۔ ہمارے یہاں جب بھی عوام کی بات کی جاتی ہے تو خدا سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں ولایت فقیہ کی، یعنی ایک دینی نظام کی، تو دینی نظام میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے حکم کی روشنی میں دیکھا اور سمجھا جائے گا، کوئی بھی چیز خدا اور خدائی نظام سے ہٹ کے نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ عوامی حکومت، تو یہ سمجھ لو خدا کی نگاہ سے عوامی حکومت، حکومت یعنی خدا کی نگاہ سے عوامی حکومت۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ وائٹ کا معنی جو ہے کچھ اور ہو، لیکن کرکٹ میں وائٹ کا معنی کچھ اور ہوگا، صحیح؟ آؤٹ کا معنی انگلش میں کچھ اور ہے، اور کرکٹ کے میدان میں آؤٹ کا معنی جی وہی ہے، کچھ اور ہے، کچھ اور ہوگا نا، یعنی جس سرکل میں آپ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں جا کے دیکھنا پڑے گا۔ جب آپ کہتے ہیں عوامی حکومت، یعنی خدا کی نظر سے عوامی حکومت، دینی حکومت یعنی خدا کی نظر سے دینی حکومت، لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہم صرف عوام کی بات کریں، ڈیموکریسی کی بات کریں، جمہوریت کی بات کریں، اللہ واللہ کو چھوڑ دیں، رسول کو چھوڑ دیں اور قرآن کو چھوڑ دیں، نہیں۔ جیسے کہ آج کی جو ہماری جمہوریت ہے اس میں کیا ہے کہ عوام کی بات کی جاتی ہے، اس میں خدا نہیں ہے کہیں، رسول نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو فقیہ کون ہے؟ فقیہ در حقیقت معاشرے کی سربراہی کے لیے زمانہ عصر غیبت میں استنباط اور اجتہاد کے ذریعے سے احکام شرعی کو نکالنا اور معاشرے کی رہنمائی کرنا ہے۔ پس فقی کون ہے؟ جو علم، آگاہی، شعور، بصیرت کے ساتھ دین کو اسٹڈی کرتا ہے، تاریخ کو پڑھتا ہے، دین سے متعلق جتنی چیزیں سب کو اسٹڈی کرتا ہے، اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے، امن و امان کی برقراری کے لیے، اسلامی احکامات کے نفاذ کے لیے، نظم و ضبط کو معاشرے میں قائم رکھنے کے لیے کہ ہر شخص کو اس کا حق مل سکے، وہ کیا کرتا ہے؟ استنباط کرتا ہے، حکم شرعی کو نکالتا ہے ان اصولوں کے مطابق کہ جو ائمہ کی روایات میں موجود ہیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ فقی جو ہے، ائمہ نے جو کچھ بھی تھا وہ بیان کر دیا، وَعَلَيْنَا بِالْأُصُولِ وَعَلَيْكُمْ بِالْفُرُوعِ، ائمہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت پر لازم ہے کہ ہم موٹے موٹے اصولوں کو بیان کر دیں، اور تم فقہا پر لازم ہے کہ تم اسے چھوٹے چھوٹے مسائل نکالو۔ ظاہری بات ہے کہ آپ دو رکعت نماز کیا قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں فجر کی دو رکعت نماز ہے؟ نہیں، جبکہ قرآن تو کہہ رہا اللہ رتھ بن والا یا بسن اللہ فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا علم کتاب مبین یعنی قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو کتاب مبین تو کہہ رہی کہ موجود ہے، لیکن دو رکعت نماز آپ دکھا سکتے ہیں؟ تیسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو جائے رکوع سے پہلے مسئلہ دکھا سکتے ہیں؟ پانچویں اور چھٹی رکعت میں شک ہو جائے، پانچویں چھٹی میں کسی جن کو شک ہو سکتا ہے، انسان کو تو نہیں ہو سکتا، صحیح؟ انسان تو پانچویں چھٹی میں نہیں پہنچتا نا، پانچویں چھٹی میں کوئی جن ہی ہوگا جو شک کرے گا۔ ضرور بھیجے محمد والے محمد کا۔ وہ احکام شرعی کو بیان کرتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ یعنی وہ تمام امور جو اسلامی معاشرے سے، انسانی معاشرے سے مربوط ہیں، ان سب کے حکم کو فقی قرآن اور سنت رسول آل رسول کی روشنی میں استنباط کرتا ہے، نکالتا ہے، وہ سب بیان کر دیا ائمہ نے۔ کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، چاند پہ جانے کا مسئلہ ہو، چھ مہینے کی دن اور رات کا مسئلہ ہو، 24-22 گھنٹے کے روزوں کا مسئلہ ہو، پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جو ہیں ان کے منہ میں بادل چلے جاتے ہیں، ان کے روزوں کا مسئلہ ہو، ٹھیک، یہ سارے مسائل کیا ہیں؟ یہ روایات میں موجود ہے، فقی ان کو نکالتا ہے اصولوں کی بنیاد پر۔ بس جتنے بھی امور ہیں انسانوں کے متعلق اور اسلامی نظام سے متعلق، مسلمانوں سے متعلق، ان سب کا استنباط کرتا ہے، بینکنگ کے مسائل ہوں، اسقاط حمل کے مسائل ہوں، کلوننگ کے مسائل ہوں، ابارشن کے مسائل ہوں، جتنے بھی جدید مسائل ہو سکتے ہیں، دل و گردہ اور اپنے اعضا ڈونیٹ کرنے کے مسائل ہوں، حتیٰ کہ جدید ترین زمانے میں جو اس وقت مسائل درپیش ہیں، ان سب کو استنباط کرتا ہے تاکہ انسانوں کو اس ہدف اصلی کیا تھا؟ ہدف اصلی کیا تھا؟ اصلی ہدف کیا تھا اسلامی نظام کا؟ جی، قرب خدا کا، حضور، اس کے لیے آمادہ تیار کر سکے، تاکہ انسان اگر جہاں کہیں بھی ہے، جس علاقے اور جس سطح میں بھی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ قرب الہی کو حاصل کر سکے۔ 11 امام تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر امام زمانہ کی غیبت صغرہ تک بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر بھی امام نے اپنی اس ولایت کو کیسے جاری و ساری رکھا؟ 4 نائب نواب 4 نائبوں کے ذریعے سے جاری رکھا، اور اس کے بعد جب امام غیبت میں جا رہے تھے، کہا کہ اب میرا کوئی نائب نہیں ہے جو دعویٰ کرے میری نیابت کا اپنی زبان سے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ہو، یہاں تک بات طے ہے؟ کوئی سوال؟ یوں کہوں کہ خدا نخواستہ کوئی سوال۔ جی، کون سی خلافت کا؟ ان کی خلافت جو ہے بنو امیہ بنو عباس کی، وہ بظاہر کوئی نہیں ہے. اس کو اسرار احمد صاحب نے اٹھانے کی کوشش کی نظام خلافت کو، یا داعش نے دولت الاسلام فی العراق و شام میں اس کو اٹھانے کی کوشش کی. خیر وہ فتنہ انگیزی تھی داعش کی، لیکن اسرار احمد صاحب نے اسی خلافت کو یا تنظیم اسلامی نے موجودہ پاکستان میں اس خلافت کی شکلوں کو مختلف انداز سے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. بظاہر کوئی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی جن بھی خلافت پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ ایک میں نے پوسٹ پڑھی تھی جس میں لکھا تھا اللہ کی رسی کو سمجھ کے جس کو تھاما تھا وہ سعودی عرب کا اظہار بند نکلا. ہو وہ خلافت جو ہے وہ اظہار بند کی صورت میں تھی، جس کو ہم کہتے ہیں دینی نظام اور اسلامی نظام اور اسلامی شریعت. انہوں نے کہا کوئی اسلامی شریعت ہی نہیں ہے جناب، جو کچھ بھی ہے وہ مغرب کی امام پر سر جنگ میں کس کو روس کے اثرات کو روکنے کے لیے جو ہے اسلامی ممالک میں وہاب ازم پھیلایا، قرآن چھاپے وہاب ازم کی تبلیغ کی. کس کے کہنے پر؟ مغرب کے کہنے پر، امریکہ کے کہنے پر. جہاد افغانستان ہوا امریکہ کے کہنے پر. آپ تصور کر سکتے ہیں یعنی کس بھونڈے انداز سے اس خلافت کا مٹکا جو ہے بیچ چوراہے میں آ کے یہ سلمان صاحب نے آ کے پھوڑا ہے کہ منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں رہی. اتنا تو کر دیتے کہ بیچارے جو ان کے معتقد تھے یہاں پہ منہ چھپانے کی جگہ مل جاتی، ان کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملی. بہرحال تو وہ خلافت جو وہ ختم ہو گئی. یہاں تو کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے خدا نخواستہ؟ جی یہ خاموشی کیا بتا رہی ہے؟ جی سوال نہیں ہے، سب کی سمجھ میں آ رہا ہے. چلے ولایت جو ہے وہ درود بھیج محمد والے محمد پر. یہ ولایت جو ہے مختلف انداز سے اسلامی شریعت میں بیان کی گئی ہے. باپ کی ولایت، حاکم شرع کی ولایت، مالی مسائل میں حاکم شرع کی ولایت، بہت ساری ولایتیں ہیں. میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں، صرف اصل مطلب کی طرف آ رہا ہوں. میں نے بتایا کہ زمانے غیبت میں، غیبت کبریٰ میں یہ مسئلہ پیش آیا. میں نے بتایا کہ یہ دین کا نظام تھا جس کو دین لے کے چلا. اور آپ تصور کریں کہ 1100 1150 1200 1200 سال بعد یہ دین جو ہے وہ اچانک سے غائب ہو گیا. امام پردہ غیبت میں چلے گئے، وہ نظام، وہ دلیل، وہ تشیع، وہ کربلا، وہ جہاد، وہ ائمہ کی جد و جہد، وہ اسیری، وہ قربانی، وہ فداکاری، وہ خطبات، وہ ساری چیزیں کہاں گئیں؟ آیا یہیں تک تھیں کہ جناب بس امام غیبت میں، اس کے بعد پھر جب امام نکلیں گے کئی سو سال یا کئی ہزار سال بعد جب دوبارہ پردہ غیبت سے ظہور فرمائیں گے اور سامنے آئیں گے حکومت کو قائم کریں گے، پھر یہ بیچ میں جو کچھ ہوگا یہ کیا ہوگا؟ یہ بیچ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے ہوگا؟ کیا ہم اس کو ایسے ہی تسلیم کر لیں کہ نہیں دین نے کہا ہے کہ بھائی ایک شان و شوکت تھی، اب وہ پردہ غیب میں چلی گئی اور اب جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جب ہزار دو ہزار سال جب بھی خدا کا اذن ہوگا، ظہور ہوگا، امام آئیں گے دوبارہ سے اس شان و شوکت کو زندہ کریں گے، دوبارہ سے جو ہے وہ ظلم و ستم کو مٹائیں گے. آیا یہ عقلاً مناسب ہے؟ نہیں، کوئی بھی انسان اس چیز کو نہیں مان سکتا. عقلاً ہم یہ کہیں گے کہ وہ دین کا نظام جو ہے جو کہ جب امام پردہ غیب میں ہو، امام سے براہ راست تعلق نہ ہو، یہاں پہ کچھ افراد ایسے ہوں جو انسانی معاشرے کو، اسلامی معاشرے کو اس کے خد و خال کے مطابق چلا سکیں، رول کر سکیں، ہر شخص کو اس کا حق دلا سکیں، اور آپ جس عالمی برادری میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کے اسلامی ممالک ہیں ان کا حق، ان کا رائٹ ان کو دلایا جا سکے. اگر کوئی تجاوز کرتا ہے، ظلم بربریت کرتا ہے، تو اس کا کلا قمہ کیا جا سکے. آج اسلامی ممالک میں جو خون خرابہ ہے، آج جو سعودی عرب مثلا یمن میں یا آل خلیفہ کی پشت پناہی کے ساتھ جو ہے سعودی عرب، بحرین میں، یا دوسرے مقامات پر، حتیٰ کہ نائجیریا میں جو کچھ بھی مسائل پیش آ رہے ہیں اسلامی تحریکوں کو، یہ سب کیا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا کہ یہ اپنی مرضی کرتے رہیں، قتل کرتے رہیں، دفن کرتے رہیں، مارتے رہیں، سر قلم کرتے رہیں؟ یا کہ آئمہ نے، قرآن نے کوئی نظام بنایا؟ یقیناً بنایا ہے، وہ عزل غیبت میں در حقیقت فقہا کی ذمہ داری ہے کہ جو آئمہ کی تعلیمات سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اب اس میں بہت سے فقہا کی آراء اور اقوال ہیں کہ جن کو میں صرف نظر کر رہا ہوں، مثلاً چوتھی اور پانچویں صدی کے جو سب سے بڑے فقی گزرے ہیں شیخ مفید، ان کا قول ہے، اسی طریقے سے بعد میں آنے والے محقق کرکی ہیں جو نویں صدی ہجری کے بعد آئے، ان کا قول ہے، اسی طرح اور فقہا کے اقوال ہیں، میں ان سب کو صرف نظر کر رہا ہوں۔ صاحب جواہر ہیں، مرحوم نائینی ہیں، علماء متاخرین ہیں، علماء متقدمین ہیں، تمام علماء نے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایرانی پروڈکٹ ہے جس کو ایرانی مولاؤں نے در حقیقت اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اس کو دینی رنگ دے دیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اس تہمت کی بنا پر تو ہمارے جتنے بھی فقہا، بزرگ فقہا گزرے، سب نے کسی نہ کسی انداز اور شکل سے ولایت فقیہ کو پیش کیا، اس کی گفتگو کی ہے، اس کے بارے میں قلم اٹھایا، کتابیں لکھی ہیں، بحثیں کی ہیں، کسی کو موقع مل سکا، کسی کو موقع نہ مل سکا، لیکن عملی طور پر، تھیورٹیکل، نظریاتی طور پر تقریباً تمام ہی فقہا نے عصر غیبت کے بعد سے لے کر آج تک اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اور گفتگو کی ہے۔ اگلی طور پر جو ہم دلیل دے سکتے ہیں وہ تقریباً تین دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں اس ہدف اصلی، یعنی انسان کو اجتماعی سطح پر قرب الہی کے لیے آمادہ و تیار کرنا، یعنی ہر انسان قرب الہی کے لیے آمادہ و تیار ہو، یہ ہدف اصلی ہے۔ اس کے لیے کچھ ایسے شائستہ اور لائق افراد کا ہونا ضروری ہے جو اس عصر غیبت میں لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، لوگوں کے جسم کی نہیں، لوگوں کے صرف روٹی کپڑا اور مکان کی نہیں، لوگوں کی اصل نیاز اور ضرورت کی، وہ ہے دین، وہ ہے معنویت، وہ ہے خدا، وہ ہے ایمان، اس کی رہنمائی کر سکے تاکہ انسان حقیقی معنی میں خدا والا بن سکے، کیونکہ دین یہی چاہتا ہے کہ انسان حقیقی معنی میں خدا والا بن سکے۔ آدھا تیدہ، آدھا بٹیر، ادھر سے لے لو، ادھر سے لے لو، آدھا دین لے لیے، ادھر سے دین لے لیے، ادھر سے دین، نہیں، حقیقی معنی میں خدا کا بندہ بن سکے۔ خدا کا بندہ نماز میں ہو، خدا کا بندہ روزے میں ہو، خدا کا بندہ حج میں ہو، خدا کا بندہ گھر میں ہو، خدا کا بندہ بازار میں ہو، خدا کا بندہ بینک میں ہو، خدا کا بندہ یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، جہاں پر بھی ہو خدا کا مطیع بن کے رہے۔ لہٰذا اس اعلیٰ ہدف تک پہنچنے کے لیے کچھ شائستہ افراد چاہیے کہ جو اس نظام کو سنبھالیں، اس کے لیے علم، دین اور گہری سوچ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ دین کو پڑھنے والے فقہا آئیں اور دین کے سائے میں بینکنگ کے مسائل کو بیان کریں، کلوننگ کے مسائل کو بیان کریں، ایبارشن کے مسائل کو بیان کریں، پارٹس آف باڈی کو ڈونیٹ کرنے کے مسائل کو بیان کریں، یہ جتنے بھی جدید مسائل ہو سکتے ہیں، ان سب کو دین نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا گردہ دے سکتے نہیں دے سکتے، آپ اپنا جگر دے سکتے نہیں دے سکتے، کلوننگ جائز ہے نا جائز ہے، کلوننگ یعنی آپ ہی کی ایک کاپی تیار کر دی جائے، شبی سازی جس کو کہا جاتا ہے، آیا درست ہے، آیا جائز ہے، آیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی درست ہے، حلال ہے، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی جدید مسائل ہو سکتے ہیں ان سب کا جواب قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کے سائے میں دے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جو امامت کا نظریہ ہے، جو امامت کا ہدف ہے، اس کو کنٹینیو کر سکے۔ امامت کا ہدف کیا تھا؟ عدل و انصاف۔ مولا علی کیا کرتے تھے؟ عدل و انصاف سے حکومت کرتے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ مولا علی عدل و انصاف سے حکومت کرتے تھے، لیکن میں آؤں اور اپنے ہی کسی بھائی کا حق غصب کر لوں، ایک ایز شیعہ ہونے کے ناطے، ایک امامی ہونے کے ناطے، ایک ولایتی ہونے کے ناطے، کیا میرے لیے درست ہے کہ میں ایک دفعہ علی کے عدل کے جو ہے وہ ترانے گاؤں, دوسری طرف خود ہی اپنے کسی مومن بھائی کا حق قصب کر لوں. آیا یہ عقل درست ہے؟ نہیں. یعنی میں چاہتا ہوں جو آئمہ کا ہدف تھا, عدل و انصاف, پیار و محبت, بھائی چارے کی اخوت, دین, ظلم نہ ہو, برابری ہو, انصاف ہو, مساوات ہو, ہر شخص کو اس کا حق ملے, یہ آئمہ کے اہداف تھے. عدل و انصاف کا قیام ہو, ظلم سے تیزی نہ ہو, ظلم سے تیزی ہو, ظلم کا قلقمہ کیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دور میں بھی کہ جب امام پردے غیب میں ہے, فقی کیا کرے؟ فقی آ کر امام کے اہداف کو کنٹینیو کرے. کنٹینیوشن آف دا امامت ہے ولایت فقی اس دور میں, زمانے غیبت کبرا میں انہی اہداف کو کنٹینیو کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کنٹینیوشن کے لیے قانون کی ضرورت ہے, اور قانون کے رکھوالے کی ضرورت ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں ولایت فقی کہا جاتا ہے. یہ ولایت فقی دو اعتبار سے قابل تحقیق ہے. یا ہم یہ کہیں کہ ولایت ولی فقی ولایت تکوینی میں امام کا نائب ہے؟ ہرگز, استغفر اللہ, ہرگز نہیں. کوئی بھی فقی غیر معصوم امام کی ولایت تکوینی کی برابری, کیا اس کے برابر ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. توجہ رکھیے گا. ہاں, ولایت تشریعی, ولایت تکوینی, یہ وہ روحانی مقامات, وہ فضائل, وہ مناقب جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت چاردہ معصومین کے لیے قرآن میں اور روایات میں اہل بیت نے بیان کیا ہے, یہ ولایت تکوینی ہے, کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. ولایت تشریع یعنی قانون اور شریعت کے نظام کو چلانے کے لیے ان کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں. وہ اختیارات اگر امام علی کے پاس ہیں, امام حسن کے پاس ہے, امام حسین کے پاس ہے, امام جس امام کے پاس وہ اختیارات وہ ہیں. اور زمانے غیبت کبریٰ میں یہ اختیارات جس کے پاس ہوں گے وہ ولایت تشریع امامت کے لحاظ سے امام کا نائب ہے. توجہ رکھیے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں ولایت جو ہے وہ نیابت ہے امامت کی. امامت کی نیابت کا نام ہے لیکن تکوینی نہیں ہے. اعتراض کیجیے آپ آئمہ کے برابر لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں, استغفر اللہ, ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا. ہم تشریعی لحاظ سے کہ جو اختیارات امام کو دین کے نفاذ کے لیے حاصل تھے, نظام امامت کے مقاصد کو پورا کرنے اور ہمیں جامہ پہنانے کے لیے حاصل تھے, وہی اختیارات ولی فقی کو امام کی تائید کے ساتھ, امام کے سگنیچر کے ساتھ اس زمانے غیبت کبریٰ میں ایک ولی فقی کو حاصل ہے. بس ایک قانون ہونا چاہیے, اس قانون کا رکھوالا ہونا چاہیے. اس قانون کا نام ولایت فقی ہے اور اس قانون کے رکھوالے کا نام ولی فقی ہے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. میں تو اس سے زیادہ علمی انداز سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. مجھے کہا کہ اپنا تھوڑا سا لیول جو ہے کچھ دوست یونٹ کے ہیں ان کی ذہنی سطح کے مطابق رکھا جائے, تو میں اسی لیے جو ہے اپنی گفتگو کے جو سطح ہے اس کو ذہنی آپ دوستوں کے بعض دوستوں کی ذہنی سطح کے مطابق بہت نیچے اور قریب آ کے میں گفتگو کر رہا ہوں. پہلا یہ گفتگو ایسی نہیں ہے کہ جس کو سرسری انداز سے ہم گزرنے دیں, بلکہ اس میں جتنی گفتگو ہونی چاہیے اتنے ہی اس کی حقیقت نکھل کے سامنے آتی ہے. یہ تین دلیلیں ہیں. اس کے بعد آ جائیے قرآن کریم میں نقلی دلائل. کیا قرآن کریم میں بھی ولایت فقی کے حوالے سے کوئی گفتگو کی گئی ہے؟ ولایت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. جی ہاں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے ایمان لانے والا, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی, جو تم میں اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور اگر تم کسی بھی تم میں تمہارے درمیان کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، اگر تم کو ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ تمہارا اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا اپنے اختلافات میں خیر بھی ہے اور احسن بھی ہے تاویلی لحاظ سے۔ اس آیہ مجیدہ میں اولی الامر منکم، اولی الامر کے منکم کا مزاج کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام تکوینی لحاظ سے، اور اولی الامر کا مزاج تشریعی لحاظ سے وہ فقہا ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، تشریعی لحاظ سے قانون کی اختیارات کے لحاظ سے، تاکہ ایک فقی جو امام کی نیابت کا دعویٰ کرے اس کے پاس اختیارات ہوں، اس کے بعد اتھارٹی ہو، اس کے پاس پاور ہو، اس کے بعد اختیار ہو، ارادہ ہو کہ جس کے ذریعے سے نافذ کر سکے۔ وَإِلَّا فقی جو ہے کتاب لے کے یہ تو نہیں کہے کہ جناب میں کہہ رہا ہوں آپ ایسا کر لیں ایسا کر لیں، نہیں، اس کے پاس حکومت ہو، اس حکومت اس آرڈر کے ذریعے سے، یہ بقول معروف اپنی زبان میں کہوں ایک ڈنڈا ہونا چاہیے، اس ڈنڈے کو دیکھ کے لوگ جو ہیں سدھر جائیں، سیدھے ہو جائیں، کچھ تو ہونا اس کے پاس، تو اس کو ولایت تشریح کہا جائے گا۔ اولی الامر منکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ افراد کے جو در حقیقت ولایت تشریعی رکھتے ہیں، یعنی قانون کے لحاظ سے حق حکومت ان کو عطا کیا گیا ہے، یہ زبان عصر غیبت میں آئیں اور قانون کو اور نظام امامت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ یا اسی طرح ایک اور آیت پیش کرتے، ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر اولئک هم المفلحون، تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکیوں کو حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ایک امت کی طرف، ایک امت یعنی ایک ایسا طبقہ کہ جو در حقیقت دعوت دے، اس کو لکھا گیا یہ فقہا کا ایک گروہ ہے کہ جو راہ راست کی طرف، آئمہ کی تعلیمات کی طرف، قرآن کو عمل جمع پہنانے کی طرف دعوت دے۔ یا مثلا ارشاد ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارَ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون۔ اللہ کہہ رہے ہم نے توریت بھیجی جس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے ذریعے سے نبیوں نے حکم کیا اور پھر کہا کہ جو اس کتاب کے مطابق حکم نہ کرے یہی لوگ کفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر مختلف علماء نے اس ذیل میں گفتگو کی ہے کہ اس آئے مجیدہ سے کس طریقے سے ہم در حقیقت ولایت فقیہ کو ثابت کر سکتے ہیں، وہ چونکہ علمی بحث ہے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ صرف شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ میں ایک روایت نقل کی ہے، جلد اور وسائل الشیعہ میں بھی یہ جلد نمبر 18 باب نمبر 8 حدیث نمبر 50 ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے خدا میرے بعد میں آنے والے لوگوں پر رحم فرما، میرے خلفاء پر رحم فرما۔ فرمایا، یا رسول اللہ کون ہیں وہ من خلفاء ہوگا، کون لوگ آپ کے خلیفہ ہیں جو آپ کے جن کے لیے آپ دعا کریں گے ان پر رحم فرما اے خدا؟ قال الذین یاتون من بعد و یروون حدیثی و سنتی، جو میرے بعد آئیں گے اور روایت کریں گے میری حدیث کو اور سنت کو بیان کریں گے، یروون یعنی میری حدیث کی روایت کرنے والے ہوں گے۔ روایت سے مراد پڑھنے والا نہیں ہے، روایت سے مراد نقل کرنے والا نہیں ہے، یروونا سے مراد کیا ہے، یعنی اس پہ بحث کرنے والے، اس کو اسٹڈی کرنے والے۔ کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے کچھ خلفاء ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا کام یہ ہوگا کہ میری سنت کو، میری سیرت کو اور میری سیرت کے اصولوں کو، میری حدیث کو کی روایت کریں گے، بیان کریں گے۔ لہذا آپ نے کہا اللہم ارحم خلفائی، نام نہیں لیا کسی کا آپ نے، بلکہ ایک انداز سے اشارہ کیا کہ میرے خلفاء، ابھی تم پر ہے کہ تم یہ دیکھو کون لوگ ہیں جو زمانہ حاضر میں مثلا امام کی اور رسول کی جانشینی کر رہے ہیں۔ یا مثلا موسیقی سکونی، سکونی ایک راوی ہیں، ان کی روایت موسیقی ہے جس پہ جو قابل اعتماد ہے. امام جعفر صادق سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا الفقہاء امناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا، فقہا رسولوں کے امانت دار ہیں جب تک کہ وہ دنیا میں داخل نہ ہوں. یہاں پر بھی کیا کہا ہے کہ رسولوں کے امانت دار ہیں. کس چیز میں امانت دار ہیں؟ زندگی کے ہر شعبے میں. وہ ہر وہ شعبہ جو رسول اللہ اپنے ساتھ قرآن کی روشنی میں ہدایت کے لیے لے کر آئے، اس کی سیاسی رہبری کی ذمہ داری ان افراد پر ہے کہ جو فقہا قرار پاتے ہیں. اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو روایت الفقہاء امناء الرسول، یہ اصول کافی جلد 1 صفحہ نمبر 37 میں ہے، اور یہ روایت جو امام حسین کی ہے وہ ہے تحف العقول میں صفحہ نمبر 238 میں. مجار الامور والاحکام على عید العلماء باللہ الامناء على حلال و حرام. امور اسلامی کا جاری ہونا، قوانین اسلامی کا نافذ ہونا علماء کے ہاتھوں انجام پاتا ہے. جو علماء کون ہیں؟ اللہ کے ذریعے سے علم رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کے حلال اور حرام پر امین ہیں. اللہ نے اپنی ولایت کے ذریعے سے ان کو اپنے حلال و حرام پر امین بنایا ہے. ایک یہ امانت دار ہیں جو کل تک جو ہے فتوی دے دے کر عورتوں کو گاڑی چلانے سے روک رہے تھے، جو خواتین کو اسٹیڈیم میں جا کر میچ کھیلنے میچ دیکھنے سے روک رہے تھے، آج کیسینو کا افتتاح کر رہے ہیں. آپ کی توجہ ہے؟ آج کیسینو کا افتتاح ہو رہا ہے، آج حرام کاموں کا افتتاح ہو رہا ہے، آج اسرائیل کی بقا کی باتیں کی جا رہی ہیں، آج فلسطینی حقوق کے مسلمہ فلسطینی قوم کے مسلمہ حقوق سے دستبرداری کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ امناء رسول نہیں ہیں، یہ در حقیقت ان کی ایمان پر قرآن چھاپ رہے تھے. جی، جس کو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ لال رومال والی سلکار، جو آپ کو مکے اور مدینے میں بہت مل جائے گی، ہر جگہ بدعت اور شرک کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں. یہی کلبانی صاحب پوچھا گیا ان سے کسی خلیج کے ٹیلی ویژن نے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا، آپ نے خود کھیلا؟ کہا کھیلا تو نہیں، آپ کو علم ہے؟ کہ علم بھی نہیں ہے. تو اس کا فتویٰ کیسے دیا؟ کہا کہ فتویٰ ایسے دیے کہ کارڈ ہوتے ہوں، کارڈ کو کھیلنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کارڈ ہوتے ہیں، گتے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ان کو کھیلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کی دلیل ہے، یہی دلیل جو ہے وہ مختلف انداز سے مختلف بھونڈے انداز سے دے چکے. بہرحال یہ امنا نہیں ہے. امین کون امام کریں؟ جو اس کے حلال و حرام پر امین ہے، جو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام رہنے دے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی طرح کہتے ہیں کہ صفوان بن یحییٰ نے داؤد روایت کی کہ عمر بن حنظلہ نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا دو افراد کے جھگڑے کے بارے میں، کہ کسی میراث یا کسی قرض اور مال کے بارے میں ان میں جھگڑا ہوا، تو کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ حاکم وقت کی طرف رجوع کریں اور جو عدالتیں ہیں؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امام نے ایک آیت پڑھی کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. یہ وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت جو ہے اس کی طرف رجوع کریں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرا دے، جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے وقد امروا ان یکفروا بہ، کہ اس کا انکار کریں، اس سے دور رہیں، یعنی عالم کفر سے، عالم طاغوت سے. تو امام سے پوچھا بتائیے وہ کیا کریں. امام کا قال ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فلا يرضوا به حكما اني قد جعلته عليكم حاكم فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد وراد علينا الراد على الله وهو حد وهو على حد الشرك بالله. امام کے پاس صحابی آیا، کہہ رہا مولا دو انسان آپس میں کوئی میراث کا مسئلہ ہے، عدالتوں میں جائیں؟ کہاں جائیں؟ امام نے کہا نہیں، ان کو حکم دیا ان عدالتوں کو بائیکاٹ کریں. پھر کہا کیا کریں گے؟
امام نے کہا نظر کریں اپنے درمیان کوئی ہو ایسا شخص کہ جو ہماری روایتوں کی حدیث کو راوی ہو, روایت بیان کرتا ہو, یعنی اسٹڈی کرتا ہو, کھولتا ہو, اس کی شرح کرتا ہو, اس کو بیان کرتا ہو. نہ یہ کہ جیسے میں روایت پڑھ رہا ہوں تو میں راوی تھوڑی ہو گیا امام کا. نہیں, راوی سے مراد کیا ہے؟ من روا حدیث ہے نا, جو امام کی باتوں کو کھولے, بیان کرے, منہ شگافی کرے, اس میں سے اصول نکالے, اسٹڈی کرے قرآن و سنت کی روشنی میں. وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا, اور ہمارے بیان کردہ حرام اور حلال پر اس کی نظر ہونی چاہیے, اور وہ ہمارے احکام کو جان لے گا. فَلْيَرْضَوْا, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس شخص کے جو ہماری روایت کو بیان کر رہا ہے اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں. فَإِنِّي, بے شک امام کون ہے؟ چھٹے امام کا. فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ, جعل میں نے اسے قرار, کس کو قرار دیا؟ امام کہہ رہے من, من کا مطلب ہے جو کوئی, جو کوئی یعنی نام نہیں لیا, ایکس وائی زیڈ نہیں کہا امام نے, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, مسٹر زیڈ. امام نے کیا کہا کہ من کانا منکم, تم میں جو کوئی بھی ہماری روایت کو بیان کرے, فلاں فلاں کرے, اس کے پاس جاؤ جو ہمارے حلال حرام کو جانتا ہو. پھر امام کہے ان قد جعلت, وہاں پہ امام نے نام نہیں لیا, کہا جو کوئی بھی بیان کرے. پھر جو کوئی بھی یہ صفت رکھتا ہو میں اس کو اپنی طرف سے حجت قرار دے رہا ہوں. توجہ کیجیے گا, صفات کی بنا پر امام گارنٹی دے رہے ہیں جس میں یہ صفت ہو وہ میری طرف سے حجت ہے. قد جعلت علیکما حاکما, وہ حاکم ہیں, اس کا فیصلہ قبول کرنا تم پر لازم واجب. فَإِذَا حَكَمَا بِحُکْمِنَا, اگر وہ ہماری شریعت اور اصول و قانون کے مطابق فیصلہ کرے اور اگر کوئی اس کو رد کر دے, قبول نہ کرے, تو ایسا ہی ہے کہ جس نے اس نے اللہ کے حکم کو لات ماری, استخفا, یعنی بے اہمیت اور بالکل ڈی ویلیو قرار دیا. اور امام فرماتے ہیں اور اس نے ہماری بات کو, امام کہہ رہے کہ میں قرار دے رہا ہوں, لیکن امام کہہ رہے ہیں میں امام صادق نہیں, اس نے ہم اہل بیت کو رد کر دیا. جیسے ہم کسی کو دھکا دیتے بس آپ پیچھے ہٹ جائیں, یہ والی بات. یعنی امام کی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کو رد کر دے گا, اور ہمیں رد کرنے والا, ہمارے حکم کے مطابق فقہ کے حکم کو چھوڑنے والا, اللہ کو رد کرنے والا ہے, اللہ کو نگیٹو آنسر دینے والا ہے, اور اللہ کے مد مقابل آنے والا در حقیقت کون ہے؟ وہ شرک کی بنیاد پر ہے. وہ کون ہے؟ وہ شرک. یہ پانچ منٹ رک جائیں تو یہ بعد میں دے دیجیے گا, چاہے اگر ڈسٹرب نہ ہو. درود بھیجے محمد والے محمد پر. اور آخر میں میں روایت پڑھوں گا, توقی ہے امام زمانہ کی. توقی کہتے ہیں امام کے پاس لیٹر گیا, امام نے اپنے دس موال سے لکھا اور اس پر اپنے دستخط کیے. ان محمد ابن عصام, ان محمد ابن یعقوب, ان اسحاق بن یعقوب, فلاں فلاں نے, قالا, میں نے کہا, انہوں نے کہتے میں نے کہا, سأل تو محمد ابن عثمان العماری یا عمری, کہ میں نے عثمان عمری سے پوچھا, ان یوصل لی کتابا قد سألت فیہ ان مسائل اشکلت علیہ یا اشکالت علیہ, کہ کچھ ایسے مسائل تھے کہ جو مجھ پر وارد ہوئے تو میں نے امام سے پوچھا. فوردا توقیع بخط مولانا صاحب زمان عجل اللہ تعالی فرجہ, ایسے مسائل جن کا حل مجھے نہیں مل رہا تھا میں نے امام کی خدمت میں لکھا, امام کا جواب آیا, اور امام کے جواب آیا امام کی توقیع تھی, اس پہ دست مبارک تھے, امام کی رائٹنگ تھی, ہینڈ رائٹنگ. اما من سألت عنہ ارشدک اللہ وثبتک, تم نے جو کچھ بھی مجھ سے پوچھا ہے اللہ تمہیں ہدایت کرے اور تمہیں ثابت قدم رکھے. امام کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں ہدایت کرے, ہدایت کا وسیلہ کون ہے؟ امام ہے. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ, حوادث الواقعہ یعنی جو نئے نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں, یہ سارے جتنے میں نے نام لیا آپ کی کلوننگ ہے اور بینکنگ ہے اور اس قسم کے دوسرے مسائل ہیں جن کے نام لیے میں نے, یہ سب حوادث واقعہ ہیں, یعنی نئے نئے مسائل روزانہ جنم لے رہے ہیں, ہر نیا دن ایک نیا مسئلہ لے کے آ رہا ہے. وہ عمل حوادث, حوادث یعنی نیا واقعہ جو اچانک رونما ہو, الواقعہ یعنی موجودہ دور کا کرنٹ افیئرس کا ایک واقعہ ہو. عمل حوادث فرجعو, جب بھی کوئی واقعہ آئے تو لوٹو, رجوع کرو, ڈھونڈو, تلاش کرو, فیہا ان واقعات میں, سربلندی کے لیے، ان واقعات میں خدا کی بندگی کرنے کے لیے، ان واقعات میں نظام امامت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، ان واقعات میں در حقیقت اپنی امامت کی شان و شوکت کو باقی رکھنے کے لیے کہ تم مکتب امامیہ سے تعلق رکھتے ہو، ہمارے مکتب کی آن بان شان کیا ہے سب محفوظ رہے. فرجعو، لوٹو، کس کی طرف؟ فیہا، ان حوادث میں رائے حل تلاش کرنے کے لیے. الی روات حدیثنا، جو ہماری حدیثوں کے راوی ہیں. توجہ رکھیے گا، موجودہ دور میں راوی سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس نے روایت نقل کر دی، لکھ دی، پہنچا دی، نہیں. یہاں راوی سے مراد کیا ہے، روات حدیث سے مراد کیا ہے، جس کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پڑھنے لکھنے والا، بیان کرنے والا، چھاپنے والا نہیں ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ مراد وہ علماء و فقہا ہیں جو علم اصول، علم فقہ کی روشنی میں، قواعد زبان عرب کی روشنی میں جو ہے وہ مشغافی کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں. فرج و الا روات حدیثنا، ہماری حدیث کو بیان کرنے والے فقہا کی طرف رجوع کرو. فرج و امر ہے، امر واجب پہ دلالت کرتا ہے، ان تم پہ واجب ہے کہ تم لوٹو تاکہ تم ان حالات میں سربلند واپس آؤ. فانم حجتی، یہ جتنے بھی فقہا ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جتنے بھی روات ہیں، روات حدیث ہے نا، یہ ایک صفت ہے، امام نے نام نہیں لیا یہاں پر بھی، امام کہہ رہے ہیں فانہم حجتی، یہ میری طرف سے اتھارٹی رکھتے ہیں، یہ جتنے بھی ہوں گے، ایک ہو، دس ہو، جتنے بھی ہیں، یہ سب میری طرف سے اتھارٹی رکھتے ہیں. فانہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے حجت رکھتے ہیں. وانا حجت اللہ، اور میں ان کی، اللہ کی طرف سے تم پہ حجت ہوں، میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور یہ میری طرف سے حجت ہیں. اور وہاں امام صاحب نے کہا انی قد جعلتہ علیکم حاکما، وہ میرا میری طرف سے حاکم ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اسے قبول کرنا واجب ہے، اور جو قبول نہ کرے وہ اللہ کے دین کو بے اہمیت شمار کرنے والا ہے، اللہ کو نگیٹو آنسر دینے والا ہے، اللہ پر دروازہ بند کرنے والا ہے، اللہ میں تیری نہیں مانتا، اے امام میں تیری نہیں مانتا، اے قرآن میں تیری نہیں مانتا، اور جو یہ کرنے والا ہیں وہ ہمیں رد کرنے والا ہے، اور ہمیں جواب منفی دینے والا در حقیقت کون ہے؟ جو اللہ سے بدزن ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. گفتگو بہت تھی اور بھی ہے، لیکن آپ کی توجہ کو اور آپ کی انہما کو دیکھتے ہوئے میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے وہ موقع ملا تو پھر آپ کے سے جو ہے دو دو ہاتھ کریں گے انشاءاللہ. خدا نخواستہ کوئی سوال ہے تو بتائیے. جی جی نہیں، اس ٹاپک کے رہبر معظم کا سری اور واضح فتوی موجود ہے اس سلسلے میں، ہمیں کسی دو رائے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی جی رہنمائی ہے رہبر معظم کی اسلامی ممالک اور ایسے اسلامی ممالک جہاں دینی نظام نافذ نہیں ہے، حتیٰ کہ غیر اسلامی ممالک میں اگر الیکشن میں ووٹ لینا مسلمانوں کا اہل تشیع کا اگر وہاں کی برائی کو نسبتاً کم کرنے کا سبب بنے تو وہاں پر انسان شرکت کر سکتا ہے اور اسے شرکت کرنی چاہیے، خطر. لہذا ادھر ادھر کی آوازوں میں کان نہ دھریں. رہبر کا سری فتویٰ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پر، وہاں کی پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلی میں جانا، وہاں کے قانون گزاری کے محکموں میں داخل ہونا اس بات کا سبب بنے کہ آپ فساد کو، برائی کو، کرپشن کو کسی حد تک کم کر سکیں، ایک فیصد صحیح، تو پھر اس کو میں شریک ہونا چاہیے. اور اس بنا پر آنے والے الیکشن میں بحیثیت امت مسلمہ، امت تشیع، ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں رہبر کے اقوال کے سامنے ان اقوال کی کوئی حیثیت اور وقت اور کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے رہبر عام قصے کے مولوی نہیں بلکہ رہبر معظم ہیں، جو نائب امام ہیں، جن کے ہاتھ
پر در حقیقت امام کی طرف سے تائید حاصل ہے اور ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. جی نہیں, اور کسی مجتہد سے سوال بھی نہیں ہوا, یا ہوا ہوگا تو میرے علم میں نہیں ہے. ولی فقی جو ہے ایک عوامی حکومت ہے. ایک آرٹیکل لکھنے والا تھا مبشر زیدی, اس نے ایک دفعہ ولایت فقی کو اور خادم حرمین شریفین سعودی حکومت کی بادشاہی حکومت کو ملانے کی کوشش کی, کہا کہ یہ دونوں ڈکٹیٹر ہیں. میں نے کسی موقع پہ اس پر کراچی میں جواب دیا تھا, اصل زمین آسمان کا فرق ہے. سب سے پہلا تو ماہیتی فرق ہے, بنیادی فرق ہے. اسلام میں بادشاہت ہے ہی نہیں. اسلام میں بادشاہت ہے نہیں. اسلام میں بادشاہت کس نے قائم کی؟ معاویہ ابن ابو سفیان نے, صحیح. اور اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنی حکومت کا ولی عہد بنا دیا اور اپنی زندگی میں اس کی کیا بیعت بھی لے لی. تو اسلام میں بادشاہت کس نے قائم کی؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے. پہلی بات تو یہ ہو گئی, اسلام بادشاہت نہیں ہے. لہذا کسی اسلامی حکومت بادشاہت کا ہونا یہ اصل ذہن سے اونچی بات ہے, اصل ذہن قبول نہیں کرتا. لہذا پہلی بات تو یہ ہو گئی. جبکہ ولایت فقی ایک خالصتاً دینی اور جمہوری نظام اور ادارہ ہے, کہ جب ہر چیز جو ہے وہ صحیح شرعی اصولوں کے مطابق عوامی رائے سے منتخب ہو کر آتی ہے, صحیح. عوام جو ہے مجلس خبرگان کے ان علماء کو کہ جن میں اجتہاد کی صلاحیت ہوتی ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں, ان کے اجتہاد کو جانچنے کے لیے کمیٹی ہوتی ہے کہ جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عالم فلاں فلاں انسان جو ہے وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ کاغذات نامزدگی داخل کراتے ہیں, پھر پورا ملک جو ہے ان کے لیے ووٹنگ کرتا ہے اور ان میں سے 80 یا اس کے لگ بھگ افراد کو چنا جاتا ہے. پھر یہ افراد جب چن لیے جاتے ہیں تو یہ اپنے درمیان سے ایک رہبر کا, ایک ولی فقی کا انتخاب کرتے ہیں. امام خمینی کے زمانے میں امام خمینی بلا مقابلہ اس منصب کے لیے منتخب ہو گئے تھے اور کوئی ان کے مد مقابل نہیں تھا, یا قابل ذکر نہیں تھا. امام خمینی کے زمانے میں ولایت فقی اور مرجعیت یا عالمیت ایک ہی تھا, کیونکہ امام خمینی مرجع بھی تھے اور ولی فقی بھی تھے. لیکن امام خمینی نے کہا کہ اب جو ہے اس میں تقسیم ہونی چاہیے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ ولی فقی عالم بھی ہو. امام خمینی دیکھ رہے تھے, لہٰذا انہوں نے عالمیت کی شرط ہٹا دی, اجتہاد کی شرط باقی رہنے دی. یہی وجہ ہے کہ ممکن ہے شخص عالم نہ ہو لیکن ولی فقی ہو. چنانچہ جب یہ 80 افراد جمع ہوئے تو انہوں نے امام خمینی کے انتقال کے بعد اکثریت رائے سے امام خامنہ ای کو اس عہدے کے لیے چنا, اور شاید وہ ووٹ کے جو اس کی نفی میں پڑا وہ خود آیت اللہ خامنہ ای کا اپنا ووٹ تھا, جو اپنے انتخاب کے بارے میں مصر تھے, اصرار کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ولایت فقی ایک خالصاً دینی اور جمہوری ادارہ ہے جو جمہوری تقاضوں کے عین مطابق, جو لوگ جمہوریت کی نفی کرتے ہیں وہ نظام ولایت فقی کے لیے کیا تشریح کریں گے, وہ مجلس خبرگان کے در حقیقت انتخابات کے لیے کیا ان کے پاس دلیل ہوگی. وہاں ولی فقی کے انتخاب کے لیے پہلے مجلس خبرگان کے لیے الیکشن, یہ تمام چیزیں کیا پروسیس, عوام منتخب کرتے ہیں خبرگان کو, مجلس خبرگان منتخب ولی فقی کو. اس طریقے سے یہ جمہوری اور در حقیقت ایک دینی ادارہ اور ایک تشکل اور ایک سسٹم سمجھ میں آتا ہے, جس کو رہبر معظم نے امام خمینی کے ایک برسی کے موقع پہ کہا تھا. امام خمینی ایسے نہیں تھے کہ ادھر سے دلی اور یورپ اور کینیڈا اور امریکہ سے جمہوریت لی اس کا مکسر بنا دیا اسلامی نظام, اسلامی جمہوریت. نے کہا ہرگز نہیں, اسلام میں بھی جمہوریت ہے اور اسلام کی دی ہوئی جمہوری اصولوں کے مطابق امام خمینی نے اس اسلامی نظام کو قائم کیا ہے.
اور ابھی بھی الیکشن ہوتا ہے اور ایک وہ کراتے ہیں, تو
یعنی وہ بھی انتخاب کر رہے ہیں، آپ بھی انتخاب کر رہے ہیں. دیکھیے وہ جو انتخاب کر رہے ہیں وہ نس کے مقابلے میں انتخاب کر رہے ہیں. نس یعنی علی کی ولایت ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، لہذا اس کے مقابلے میں کوئی بھی نظام سر اٹھائے وہ باطل ہے، وہ ثقیفائی نظام ہے، وہ باطل ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اصل وہ کتنی بھی قداست کا حامل کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو، بڑا صحابی کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں مانتے، کیونکہ نس کے مقابلے میں، نس یعنی قرآن یعنی سنت، لہذا اس کو ہم زمانے عصر غیبت میں نس کے مقابلے میں نہیں، نس کی روشنی میں اپنے امور کو بہتر طور پہ چلانے کے لیے وہاں جو انتخاب ہو رہا ہے علی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے، ولایت کو محور سے ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے، لہذا وہ باطل ہے، وہ منحرف ہے، وہ ناقابل تقلید ہے، وہ قابل انکار ہے. لیکن وہ انتخاب کہ جو نس کے مقابلے میں، نس کی روشنی میں امور امامت و ولایت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہو، اس کی تائید تو خود روایات میں اور اہل بیت کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں یقیناً نہیں ہے یہ جمہوریت، نظر امامت سے درحقیقت قریب نہیں ہے، لیکن ہم اس نظام میں رہتے ہوئے یہاں کی ملک سیاست میں داخل ہو کر کسی نہ کسی حد تک جو ہے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں. آج آپ جو شیعہ سنی اتحاد کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تنگ نظر افراد، وہ وہابی حضرات یا وہ متشدد افراد جو کل تک شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے تھے، آج ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں. یہ ہماری ہمارے علماء کی بصیرت ہے کہ جس نے در حقیقت ہمیں اس نہج تک اور ملت کو اس نہج تک پہنچایا ہے، پاکستان کی اس قتل و غارت کی فضا کی آگ کو کم کیا ہے. اس بنا پہ صحیح ہے کہ یہ نظام امامت سے متصادم ہے، لیکن چونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم 100% نظام امامت نہیں لا سکتے، لیکن جتنا ہو سکے ہم جو ہے جی حرکت تو کرنی ہوگی نا، یہ اسی کے لیے حرکت ہے در حقیقت. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس سلسلے میں ایک اور گفتگو ہے جو قابل بحث ہے، لیکن وہ فی الحال اب تو دام گنجائش نہیں کہ ولایت فقیہ کو ہٹا کر کچھ اور نظاموں کو متعارف کرایا جائے. یہ ایک پوری بحث ہے اور پھر اس کے دلائل دیے گئے ہیں اس کے فیور میں، اس کے اگینسٹ میں، موافق میں، مخالفت میں. بہرحال وہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کو کھولوں، لیکن بہرحال ان کی ایک نظر ہے اور نظر علمی لحاظ سے کسی حد تک قابل قبول ہے، لیکن جو ہے نظریہ ولایت فقیہ در حق ایک ایسا نظریہ ہے جسے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مجتہد نہیں مانتا، وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کر ولایت فقیہ کو کسی نہ کسی انداز سے تسلیم کرتا ہے، کہیں نہ کہیں آ کر تسلیم کرتا ہے. جب دامت وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو واضح کر سکوں. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی قرآن جو بیان کرنے والا ہے، مبین بیان کرنے والا. اور محمد والے محمد صلوات. جی خوب رہبر خود بیان کریں گے، خود فتویٰ بیان کرے گا. اگر وہ اجتماعی مسائل کے بارے میں ہیں حکم ولائی ہے، اگر جو ہے وہ نماز روزے کے بارے میں ہیں اس کا ایک فقہی فتویٰ ہے جو اس کے مقلدین کے لیے لازم الاجرا ہے. ابھی اب آدھا رہ گیا ہے کیونکہ احتجاج شروع ہو گیا تھا کہ خالی پیٹ جو ہے وہ گفتگو نہیں سنی جاتی، کیونکہ مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں اس کے حساب سے آ گیا ہوں. اب چونکہ ٹائم ٹیبل اگر منظم نہ ہو تو پھر اس قسم کی صورتحال سامنے آتی. میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا میں، کیونکہ مجھے 9:30 بجے نکل جانا ہے.
خب آپ اس پہ شکر کریں یا ناشکری کا اظہار کریں کہ میں جلدی چلا جاؤں گا یا دیر سے چلا جاؤں گا، یہ آپ کی قسمت ہے. ابھی جو موضوع ہے وہ ہے، جو اصل موضوع تھا وہ تھا رہبر کی نوجوان طالب علموں سے امیدیں، یہ میرا موضوع تھا، لیکن وہ موضوع میں نے چینج کر دیا ہے تنظیمی اخلاق پر. ایک تنظیم میں کام کرنے والے، ایک انسٹیٹیوشن اور ادارے میں کام کرنے والے افراد کو کن اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے جس میں اجتماعی اخلاق یا تنظیمی اخلاق سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور اس میں جو زیر بحث نکات ہیں وہ تقریباً 23 کے قریب ہیں، اور کراچی میں بھی اعتکاف میں بھی اس کے ایک دو موضوعات کو میں نے ڈسکس کیا تھا. اس کو چھوڑ کے میں صرف اس کی فہرست بیان کر کے مزید دو نکات کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے تعاون کیا جائے اور ہمکاری کی جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اجتماعی کاموں میں، تنظیمی کاموں میں مشورے اور مشاورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور پھر ہر ایک کے ذیل میں مولا کا اور ائمہ کے اقوال ہیں کہ تنظیمی اخلاق کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے تنظیم میں، ادارے میں، انسٹیٹیوشن میں، انجمن میں، ٹرسٹ میں، کوئی بھی ایک منظم سیٹ اپ ہو، اس میں کام کرنے کے کیا اصول ہوتے ہیں. اور آپ کی تنظیم میں تو یہ اصول بدرجہ اولا جو ہے وہ شامل ہونے چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کراچی کے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ کتاب اگر ترجمہ ہو جائے تو وہ انشاءاللہ اس کو چھاپیں گے بھی. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ استبداد رائے سے پرہیز کیا جائے. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے جب بس میں نے کہہ دیا یہی ماننا ہے، نہیں، یہ غلط ہے. اجتماعی کاموں میں استبداد رائے کی نفی کی جاتی ہے، باہمی صلاح مشورے سے کام کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر احادیث بھی ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. امام علی فرماتے ہیں کہ جس نے عقل مندوں سے مشورہ کیا وہ راہ راست کی طرف ہدایت کر دیا جائے گا. انسان من شاور ذوی الالباب دل علی الصواب، جو بھی دل علی الصواب، جو بھی صاحبان عقل و تجربہ سے مشورہ کرے گا وہ ہدایت کر دیا جائے گا، اس کی ہدایت کر دی جائے گی صحیح ترین راستے کی طرف اور درست ترین میتھڈ کی طرف. سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کے پاس تجربہ ہو اور اس سے استفادہ کیا جائے، اس سے مشورہ کیا جائے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، افضل من شاورت ذوی التجارب، اہل تجربہ لوگوں سے، جن کے پاس تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، ان سے جو ہے انسان کیا کرے، تجربہ حاصل کرے اور ان سے در حقیقت رہنمائی لے. استبداد رائے سے پرہیز کرنا چاہیے. امام علی فرماتے ہیں، المستبد متحور فی الخطاء والغلط، جو انسان مستبد ہوتا ہے، یہ کہتا ہے میری رائے سب سے زیادہ صحیح ہے، میں صحیح سوچتا ہوں، سارے آئیڈیاز میرے ذہن میں آتے ہیں، یہ جو میں کی رٹ لگا رہتا ہے، امام علی کہتے ہیں یہ بہت ہی گستاخانہ طریقے سے خطا اور غلطی کا مرتکب ہوگا. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جو مستبد ہوتا ہے، اپنی رائے پہ ڈر جاتا ہے، میری رائے صحیح ہے، میں نے صحیح سوچا ہے، صحیح آئیڈیا میرے پاس آیا ہے، دوسروں کی رائے کی اہمیت نہیں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، ما اعجب برائیہ الا الجاہل، کوئی بھی شخص جو ہے اپنی رائے پر مغرور نہیں ہوتا سوائے جاہل کے. جاہل انسان جو ہوتا ہے، حقیقت سے آری انسان، وہی انسان کیا کرتا ہے، اپنی رائے پہ ڈر جاتا ہے، میری رائے سب سے زیادہ صحیح ہے. اکثر کبھی کبھی خدا نہ خاصہ دیکھنے میں ملتا ہے ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پہ کہ لوگ اپنی رائے کی بڑی تعریف کرتے ہیں، میرا آئیڈیا دیکھا، میں نے یوں کیا، میں نے ایسا کیا، یہ کیا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں یہ شخص جاہل ہے. اور پھر فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، من استبد برائے ہلاکا، جس نے اپنی رائے کو غلطیوں سے مبرہ سمجھا اور اس پہ ڈٹ گیا، جم گیا، کہ جناب میری تو رائے یہی ہے, بس یہی صحیح ہے, باقی غلط ہے, یہ ہلاک ہو جانے والا ہے, یہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تنظیمی اخلاق میں ایک اور نقطہ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گوشہ نشینی سے اجتناب کیا جائے. کاش کے سارے دوست ہوتے اور ہمارا برنامہ کچھ ایسا ہوتا کہ سارے دوست استفادہ کرتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ میں آپ جو اپنے شہروں کو چھوڑ کر اپنا وقت دے کر یہاں آئے ہیں, کوئی مفید چیز یہاں سے لے کے جاتے اور زیادہ سے زیادہ علمی سرمایہ اپنے دامنوں میں سمیٹ کے لے کے جاتے تاکہ ہم جو کام کر رہے ہیں امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے وہ بہتر طور پہ کر سکتے. بہرحال گوشہ نشینی سے اجتناب کرنا چاہیے, اور جو لوگ گوشہ نشین ہو گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ سے میدان عمل میں لانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے اسلام ہمیشہ گوشہ نشینی سے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے کہ گوشہ نشین نہیں بنو, میدان عمل میں آؤ, سوسائٹی میں آؤ, کام کرو, مثبت کام کرو, کام نہیں مثبت کام, وہ کام جو تمہاری نجات کا, معاشرے کی سربلندی کا, امام کے ظہور میں نزدیکی کا اور تمہارے اصلاح نفس کا سبب بن سکے, وہ کام جو تمہیں قرب خدا تک پہنچا سکے, وہ کام. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے ہمارے لیے ہماری تنظیم کیا ہے, ایک بت بن جاتی ہے. یہ بت بن جانا یہ خود ایک قسم کی گوشہ نشینی ہے, لہذا ہمیں تنظیمی بت پرستی اور تنظیمی بت سے اجتناب کرنا چاہیے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا, ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک پہاڑ میں غار میں چلا جاؤں, ایک کونے میں بیٹھ کے عبادت کروں, اللہ کی اللہ 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 کروں. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو اسلام کی سرزمین میں تمہارے لیے سختیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں ان کے مقابلے میں تم صبر کرتے ہو, وہ ان کا اجر و ثواب اس بات سے بالا تر ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر 40 سال عبادت کرو. ایک مشکل کو فیس کرنے کا جو ثواب ہے وہ 40 سال کی ایسی عبادت سے جو انسان کو معاشرے سے کاٹ دے, 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک پرابلم کو فیس کرنا, توجہ رکھیے گا. اور پھر انسان, ظاہر بات ہے کہ انسان جب معاشرے میں آتا ہے تو سیکھتا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, قدم اٹھاتا ہے, لوگوں سے بات چیت کرتا ہے. تو ہمیں خود بھی گوشہ نشین نہیں بننا ہے اور جو حضرات گوشہ نشین ہو گئے ان کو مایوسی سے نکالنا. مایوسی سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے شیطان کا, اور سب سے بڑا حربہ شیطان کا یہی کہ وہ مایوس کر دیتا ہے, مایوس کر دیتا ہے. مایوس کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ مین سوئچ کو آف کر دیں کسی بھی عمارت کی, مین سوئچ آف ہو گیا یعنی پوری عمارت کی لائٹ گئی. مایوسی انسان کے لیے بعین ہی ایسے ہی جیسے مین سوئچ, آپ کا مین سوئچ کیا, مایوسی. جب آپ مایوس ہو جائیں گے نہ عبادت کریں گے, نہ امام کے لیے کام کریں گے, نہ تنظیم کی سربلندی کے لیے کام کریں گے, کسی چیز کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے انسان اگر مایوس ہو جائے. اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم. شیطان کیا کرتا ہے, جب حاوی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, نسیان مبتلا کر دیتا, خدا کو بھول جاؤ, مایوس ہو جاؤ, خدا تمہاری عبادت سننے والا نہیں ہے, تمہاری دعا سننے والا نہیں ہے. ایک اور چیز جو ضروری ہے تنظیمی اخلاق کے لیے اور تنظیم میں کام کرنے والے ممبران کے لیے اور اراکین کے لیے, وہ کیا ہے, خدمت کا جذبہ پیدا کریں. ٹھیک ہے کہ ذمہ داریوں کی تقسیم اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم بھائی یہ ذمہ داری اس کو دیجیے, یہ جوائنٹ سیکرٹری ہے, جنرل سیکرٹری ہے, نائب صدر یہ, نشر و اشاعت. لیکن اگر پھر یہ دیکھیں کہ کوئی کسی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہا ہے تو ہم آگے بڑھیں اور اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کا ہاتھ بٹائیں, نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. جناب یہ تو مرکز میں پروگرام کرایا ہے, لہٰذا برتن کو اٹھانا اور برتن کو لگانا اور کرسیاں لگانا اور کرسیاں اٹھانا یہ سب مرکز کے دوستوں کا, ہم تو یہاں مہمان بن کے جی باراتی بن کے آئے ہیں. جو باراتی بن کے آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ڈھیلے کا کام نہیں کرتے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے. ہم تو باراتی ہیں, کزن بھی ہوتے ہیں آپس میں تو کیا کہتے ہیں, ہم تو باراتی ہیں. تو باراتی بن کے نہیں رہنا ہے بلکہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک اچھے امام کے ناصر کی ذمہ داری کیا ہے, وہ خود بھی خدمت کرتا ہے اور خدمت کرنے کا جذبہ بھی بیدار کرتا ہے، وہ بے لوس خدمت کرتا ہے، بلا معاوضہ خدمت کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ توقع میں نے مجھے شیٹ ملے گی، مجھے نام ملے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک صاحب بار بار بیٹھے تھے، یار ان کا مت تو 6 الف کے برابر ہے، نماز توڑ کے بولے اجی میں روزے سے بھی ہوں جی. ایک صاحب قنوت پڑھ رہے تھے، سامنے ٹی وی کا کیمرہ آ گیا، تو ان کی عادت تھی ہمیشہ سے ٹی وی کا جیسی کیمرہ ہے انہوں نے وکٹری کا سائن بنا دیا. ایسا نہیں کرنا ہے، یعنی بے لوس خدمت کرنی ہے. بے لوس خدمت کرنی ہے کیا مطلب؟ یعنی ضروری نہیں کوئی مجھے دیکھے، کوئی مجھے اپریشیٹ کرے، کوئی میری واہ واہ کرے، نہیں. میری ایک اور گزارش یہ کہ یہ جو فوٹو سیشن ہے نا، یہ درس کے بعد رکھ لیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ساری توجہ آپ کی بعد میں اپلوڈ کرنے میں اس پہ ہوگی، اور آپ نے کیا حاصل کیا ہے یہ چیز جو ہے وہ رہ جائے گی. کیونکہ یہ پنجاب کے اور سندھ کے دوستوں میں بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، دوسرے علاقوں میں نہیں دیکھا. یہ فوٹو سیشن پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے، اور لکھنے سمجھنے اور نوٹ کرنے یا خلاصہ نویسی پر زور نہیں ہوتا. بہرحال معذرت چاہتا ہوں. ایک صحیح ناصر امام، ایک صحیح تنظیمی دوست، ایک صحیح اور منظم انسان کیا کرتا ہے؟ وہ خود بھی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اور دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے. اپنے حصے کا کام کر لیا، آؤ میں تمہاری مدد کروں، میری ذمہ داری پوری ہو گئی، میرے پاس وقت اضافی بچا ہے، میں تمہاری مدد کروں. یعنی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرنا اور خود بھی خدمت کرنا. رسول اللہ فرماتے ہیں جو بھی مسلمانوں میں سے کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی خدمت کرے تو اللہ تعالی اس گروہ کے تعداد کے مطابق اسے جنت میں درجات یا حسنات عطا کرے گا. مثلا وہ لوگ جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جتنے بھی افراد اس ورک شاپ میں شریک ہیں دو روزہ، کیا ہے ان سب کی تعداد کے برابر اللہ ان کو اجر عطا کرے گا. یا روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، امام سے کہا کہ المؤمنون خدم بعضهم لبعض. مؤمن کون ہوتے ہیں؟ صاحبان امام کون ہو؟ جو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں. صحیح. قلت وکیف یکون خدما بعضهم لبعض. امام نے جب کہا کہ مومن ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے پوچھا ایک دوسرے کی خدمت کیسے کرتے ہیں؟ یہ خدمت ایسے نہیں ہوتی کہ جب میں تمہارے گھر آؤں گا تو مجھے کیا کھلاؤ گے، جب میرے گھر آؤ گے تو کیا لے کے آؤ گے. یہ خدمت نہیں ہے کہ جب میں تمہارے گھر آؤں گا تو مجھے کیا کھلاؤ گے اور جب میرے گھر آؤ گے تو کیا لے کر آؤ گے. یہ خدمت نہیں ہے. خدمت کیا ہے؟ کہ اپنے مال سے، اپنے سرمایہ سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی اسکل سے دوسری کی خدمت کرنا. امام سے پوچھا بتائیے کیسے خدمت کرتے ہیں مومنین، امام کے انصار، ایک صحیح منظم انسان. قال یفید بعضهم بعضا. ایک دوسرے کا فائدہ پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں. فائدہ پہنچانا امام کی نظر میں خدمت کرنا، یہ فائدہ ان کے جسم کے لیے ہو، یا ان کی روح کے لیے ہو، یا ان کی آسائش کے لیے ہو، یا آرام کے لیے ہو، یا علم کے لیے ہو، یا ان کے تجربے اضافے کے لیے، یا معرفت کے لیے، یا عبادت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے در حقیقت جو ہے وہ خدمت ہونی چاہیے. اور یہ جذبہ جو ہے وہ تنظیمی دوستوں میں ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اور نقطہ اور آخری نقطہ آپ کی زحمت کو تمام کروں، وہ ہے ایثار و فداکاری. بعض اوقات آپ کو اپنے نفس پہ پاؤں رکھنا پڑتا ہے، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا پڑتا، بعض اوقات آپ کو اپنے حق سے گزر جانا پڑتا ہے، اپنا رائٹ چھوڑ دینا پڑتا ہے بعض اوقات ایک وسیع تر مفاد کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم سوئی کا کانٹا لے کے جو ہے وہ تولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بالکل ایکول ہونا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایکول ہو. بعض اوقات آپ کو کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑے تو وسیع تر مفاد کے لیے پئیں. امام علی نے 25 سال کڑوے گھونٹ پیے، لیکن کیا ہے جو اصل اسلام تھا اس کی حفاظت کرتے رہے. تو ایثار اور فداکاری کا جذبہ جو ہے بیدار ہونا چاہیے. اگر ہر شخص फुटबॉल की टीम में ये चाहे कि मैं गोल करूं तो कोई भी गोल नहीं कर सकेगा। जो डिफेंडर्स हैं, जो डी के उस तरफ हैं, जो हाफ में इस तरफ हैं, हर कोई ये सोचे कि मैं गोल करूं तो आप समझेंगे कि गोल का क्या आलम होगा। जो पीछे खड़ा है डी के पास, अगर वो चाहे कि मैं गोल करूं, क्या होगा कि वो आगे निकल जाएगा, उसकी पोस्ट खाली होगी, किसी जगह खाली होगी और फिर उसकी टीम के खिलाफ एक गोल कर दिया जाएगा। एक टीम स्पिरिट के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे का हाथ थामा जाए। मेरी जिम्मेदारी कि बॉल मेरे पास, फुटबॉल मेरे पास आई है, मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो मैं पास दूंगा। ज़रूरी कि मैं गोल करूँ, ज़रूरी है कि हम गोल करें, हम जीतें, मैं करूँ, मेरे हाथ से झंडा गड़े, मेरे हाथ से सिग्नेचर हो, मैं हार पहनाऊँ, मैं इनामात दूँ, नहीं, हम का जज्बा आना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने कहा इया का आबुदो, नहीं का मैं इबादत करता हूँ। आप तन्हा भी नमाज पढ़ते थे, क्या कहते हैं, इया का नाबुदो व इया का नसे, हम तेरी ही इबादत करते हैं, जो तुझी से मदद चाहते हैं। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल ईसार व अल ईमान, ईसार करना, फिदाकारी करना, अपने राइट और हक को छोड़ देना ईमान का आला तरीन दर्जा है। और एक और जगह फरमाते हैं मन असर अला नफ्सिह इस्तहक्का इस्मल फजीलत, जो अपने हक से गुजर जाए, राइट अपना किसी को दे दे और दूसरों को मुकद्दम करे, इमाम फरमाते हैं ऐसा इंसान फजीलत के लिए सबसे ज़्यादा सदावार है, ऐसा इंसान सबसे ज़्यादा फजीलत रखता है। और फिर फरमाया मौला अली ने अल ईसारो सजीयतुल अबरार व शमीमतुल अखियार, ईसार और फिदाकारी करना नेक लोगों की आदत और अमल खैर अंजाम देने वालों की खसलत है। बस एक तंजीमी को चाहिए कि वो अपने कामों में ईसार और फिदाकारी को लेकर आए, खिदमत का जज्बा बेदार करे, गोशा नशीनी से ख़ुद भी इज्तनाब करे और दूसरों को भी गोशा नशीनी से निकाले और बाहमी सलाह मशवरे से उमूर को अंजाम दे और इस्तबदाद राय से हर सूरत में इज्तनाब करे। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आखिर में सिर्फ दो तीन जुमले में हालात हाजरा से मुतालिक कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अब लिबरल इस्लाम को लाया जा रहा है, जिस तरह लिबरल इस्लाम सऊदी अरब में लाया जा रहा है, कैसीनो खुल रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, म्यूज़िकल फंक्शन हो रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं, रक्कासाएँ गवैये बुलाए जा रहे हैं, उसी तरीके से यही मौलवी हजरत वैलेंटाइन डे पर फुल बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब कोई कबात नहीं है, अब ताश के पत्ते भी खेलना जायज़ है और जुआ भी खेलना जायज़ हो गया और अब बहुत सारे काम, ये सब क्या है, ये लिबरल इस्लाम की तरफ ले जाया जा रहा है। लिबरल इस्लाम यानी अपने अकीदे से, मुसलम अकीदे से दस्तबरदार हो जाओ। और जिसका एतराफ़ मोहम्मद बिन सलमान इस वली अहद नाखलफ ने किया और उसने कहा कि हमने मगरिब के कहने पर वहाबियत को फैलाया, मसाजिद को फ़रोग दिया, कुरान छापे, तौहीद तौहीद अल्लाह अल्लाह का जो दर्स दिया है, कुछ नहीं आता, अल्लाह को मोटा पढ़ना आता है बस, अल्लाह तबारक अल्लाह हाफिज़ कहना आता है, इसके अलावा दीन उनको कुछ नहीं आता। ये सब क्यों, मगरिब के कहने पर। और पाकिस्तान में भी उसकी बाजगश सुनाई दे रही है, इस्टेब्लिशमेंट के जरसूम फसाद, इस्टेब्लिशमेंट ने जिनको पाला, जिनको पोसा, जो आस्तीन के साहब थे फारूकी और लुधियानवी, आज वो कह रहे हैं कि जिसको जहां से गुजरने गुजर जाओ, हम अमन अमान की बात करें, तुम्हारी औकात क्या है, तुम होते कौन हो, हम तो आग के दरिया उबूर करके आए हैं, हम तो तारीख के बड़े बड़े जालिमों, सतमगरों, फिरौनों को शिकस्त देते हुए आए हैं, हमारे खून से गारे बनाए गए, हमें दीवारों में चुनाए गए, तुम हमें डराते हो। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, एजेंसियों के दिए हुए असले की बुनियाद पर तुम हमें डराते धमकाते रहे और आज तुम ये कह रहे हो कि मैं गारंटी देता हूं तुफ हो तुम पर, तुम्हारे अकीदे और नजरिए पर, कि जिसको वहाबीइज्म की सूरत में फैलाया गया, वाय हो तुम पर और तुम्हारे उस नजरिए पर। बदबख्त तुमने कम से कम ये तो एतराफ किया کہ اب میں گارنٹی دیتا ہوں کسی کو نہیں مارا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ اب تک جو ہو رہا تھا تمہاری ناک کے نیچے ہو رہا تھا, اب تک جو تو قتل و غارت ہو رہا تھا اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی بعض خفیہ ایجنسیوں کے کہنے پر تم یہ قتل و غارت کر رہے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دہشت گرد ہو, تم بھیز بدل کے آ جاؤ, اس سے تشیع کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تشیع جانتی ہے تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم یہ کہو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں گارنٹی دے رہا ہوں, چلا سے آ جاؤ, کھلے آؤ, کھلے جاؤ, یہ جاؤ وہ کرو. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ دودھ میں نہلا دی اسٹیبلشمنٹ نے, خفیہ ایجنسیوں نے, تو تم سمجھتے ہو کہ تم پاکستانی قوم کے دھارے میں شامل ہو جاؤ گے اور تم بہت کچھ کر لو گے؟ یقیناً اسٹیبلشمنٹ میں کہنے پر اور ان کے آشیرواد میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کروا سکتی ہے حکومت اور ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تم کل گلوں کو کاٹ رہے تھے, تم دھماکے کر رہے تھے, آج دودھ میں نہا کے آ گئے ہو, تم سمجھتے ہو اسٹیبلشمنٹ نے تمہیں نہلا دھلا دیا, تمہارے سارے کرتوت معاف ہو گئے؟ پاکستان کے تسنن کو, پاکستان کے تشیع کو اچھی طرح یاد ہے, دوست کون ہے, دشمن کون ہے. ہم تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم ہمیں ڈراؤ دھمکاؤ, ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے ہماری جب بھی ہم ولایت علی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ہم امام زمانہ کی نصرت سے ہاتھ اٹھانے والے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں. ایسا ان کے لیے بھی, ان بکاؤ مولویوں درباری ملاؤں کے لیے بھی پیغام ہے ہماری طرف سے جو ہماری صفوں میں گھس کر ان کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ایک زمانے میں فساد کا جرسوما تھے اور جڑ تھے اور ناسور تھے, آج سمجھتے ہیں کہ وہ ان بیانات سے نہ دھو کے آ جائیں گے اور پاکستانی قوم انہیں قبول کر لے گی؟ ہرگز نہیں. یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے اور حالات حاضرہ کے ذریعے سے بیدار رہنا چاہیے, اس لیے کہ جتنا جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے دجالیت یعنی فریب دھوکہ اپنا کام کر رہی ہے. لبرلزم دجالیت کی ایک شکل ہے جو سی آئی اے کے کہنے پر سعودی عرب میں سرمایہ کاری کی گئی. 1990 کے بعد سے سر جنگ کا آغاز ہوا اور روس کے حصے بکھرے کرنے کے لیے افغانستان کی جنگ, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, امریکہ اور اسرائیل, امریکہ اور روس کی جنگ میں روس کو شکست دینے کے لیے وہابیت کو پھیلایا گیا, اور اس کا منحوس پودا اس ضیاء الباطل کے ذریعے سے پاکستان میں لگایا گیا, جس نے اسٹیبلشمنٹ میں, فوج میں, اداروں میں اس شجر خبیثہ کی آبیاری کی, وہابیت کی, جس کا نتیجہ آج 70,000-80,000 پاکستانیوں کے قتل کی صورت میں نکل رہا ہے. تو سی آئی اے اہل سنت میں وہابیت کے فروغ کی شکل میں اور تشیعوں میں, تشیع لندنی کی شکل میں, لندن کی مصنوعی لیبورٹری میں تیار کردہ سوٹڈ بوٹڈ اور ایمان فروش امامہ پہننے والے چند مولوی ملا ذاکر خطبہ کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے, سوٹی بوٹڈ اور ٹائی لگانے والے افراد کے ذریعے سے کوشش کی رہی ہے. ڈاؤن وتھ یور از ناٹ گڈ, از ناٹ حلال. تم کون ہوتے ہو کہ ڈاؤن وتھ یو ایس اے یا ڈاؤن وتھ اسرائیل یا ڈاؤن وتھ فلاں جو ہے وہ حلال حرام ہے؟ ڈاؤن وتھ یو ایس اے, مرد آباد امریکہ نہیں کہنی چاہیے, اس سے نفرت کی بو آتی ہے. کہنے والے کہہ گئے, آتے ہیں بعد ہے ان کو باہر سے آتے ہی ایجنڈا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بولو, اسکرپٹ ہے ان کے پاس, نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. ڈاؤن وتھ یو ایس اے نہیں بولو, نفرت آتی ہے, نفرت کو مٹانا چاہیے. تمہیں یہی نہیں پتا کہ جب ہم کہتے ہیں امریکہ مردہ باد, اس سے مراد امریکی عوام نہیں ہے, امریکی مسیحی نہیں ہے, امریکی مسلمان اور یہودی نہیں ہے, امریکی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ طبقہ جسے عالمی استکبار کہا جاتا ہے, وہ گروہ, وہ گروپ कि जो मुसलमान ममालिक पे काबिज होने चाहिए, हम उसको डाउन विथ यूएसए और अमेरिका मुर्दाबाद कहते हैं। मुर्दाबाद इसराइल नहीं कहो, क्यों नहीं कहो? आज आप देखें किस तरीके से इसराइल को कबूल किया जा रहा है, वली अहद किस भौंडे अंदाज से आकर जो है इसने वहाबियत का मटका भी चौराहे में फोड़ा है कि मुंह छुपाने की जगह नहीं है। पाकिस्तान और दुनिया समेत जो वहाबी इज्म के वहाबी नजरियात के पैरोकार थे वो अब क्या करेंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं है मुंह छुपाने के लिए। तो ये कहते हैं जनाब डाउन विद इसराइल नहीं कहना चाहिए। हो इसराइल से मर्द यहूदी मर जाए जहन्नुम में चले जाए, हरगिज ये मतलब नहीं है। मुर्दाबाद इसराइल से मुराद ये है कि वो सहयोनी तबका जो कुल आलम पर कब्जा करके इमाम मेहदी से जंग करना चाहता है, हम उसको कहते हैं मुर्दाबाद इसराइल। मुर्दाबाद हिंदुस्तान का अगर हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इसका मतलब नहीं कि आम हिंदू मर जाए उस पर एटम बम गिरा दिया जाए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद का मतलब ये वो एस्टेब्लिशमेंट हिंदुइज्म की कि जो मुसलमानों के नाम को मिटाना चाहती है, इंसानियत के खिलाफ, हम उसको कहते हैं कि मुर्दाबाद हिंदुस्तान, ना कि आम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान मुसलमान भी है, मसीह भी है, ईसाई भी है, यहूदी भी है, दूसरे मजाहिब के पैरोकार भी हैं, नहीं, बहसत इंसान उनका एहतराम है, बहसत अकीदा हम उनके अकीदे को कहते हैं ठीक है आपका अकीदा है कोई मसला नहीं, आप अपना अकीदा रखें। लेकिन मुर्दाबाद कहने का मतलब यह है अब लिबरल इस्लाम लाया जा रहा है तशय्यु में, मुर्दाबाद नहीं कहो, मुर्दाबाद नहीं कहो, यानी अपनी बुनियाद से पीछे हट जाओ। लिहाजा तंजीमी तौर पर काम करने के साथ साथ जरूरी है कि हम इन इज्तिमाई पहलुओं को सामने रखें, मद्देनजर रखें, ताकि इस तरीके से हम इनफरादियत और इज्तिमाईयत दोनों को दोनों मैदानों में आगे बढ़ते हुए इमाम के सच्चे नासिर बन सकें और हमारी तंजीम के जो फैसला जात हैं उनकी पाबंदी करें। देखने में आता है बाज़ अफराद, बाज़ गिरोह, बाज़ ख़ास फिक्र रखने वाले या अपने जाम में अपने आप को बहुत सुपर समझने वाले तंजीमी फैसला जात की मुखालफत करते हैं जो शरअन जायज़ नहीं है। शरअन इस्लामन कानूनन दीनन कुरानन अहले बैतन अल्लाहन जो भी आप हैं, शरअन जायज़ नहीं है। जब आप एक तंजीम को फॉलो करते हैं, दस्तूर को मानते हैं, तो दस्तूर के अहकामात का इजरा आप पर लाजिम है। ऐसा समझते कि जनाब हम ज़्यादा अकल रखते हैं और हम नहीं शामिल होना चाहते या हम शामिल नहीं होंगे, ये फतूर जो है जहन से निकालना होगा। तंजीम का मतलब यही है कि सबको लेके मुनज़्ज़म साथ कोशिश की जाए, लिहाजा ये फतूर जहन से निकालना होगा हम कुछ हैं। जब तंजीम में आते हैं तो फिर तंजीमी अहकाम की पाबंदी आप पे लाजिम वाजिब होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह आप सबको आपके मकासद आलिया को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इमाम के सच्चे नासिर से करार दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।